السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آیت نمبر 282. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا، آمین یا رب العالمین. سورہ بقرہ آیت نمبر 282. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الى اجل مسمى، اے ایمان والو، جب تم کسی مقررہ مدت کے لیے قرض یعنی ادھار کا معاملہ کرو تو اسے لکھ لیا کرو. فاکتبو، بس اسے لکھ لیا کرو. ولیکتب بینکم کاتب بالعدل، اور لکھنے والا فریقین کے درمیان عدل اور انصاف سے بات کو لکھے یا تحریر کرے. ولا یاب کاتب ان یکتب کما علمہ اللہ فلیکتب، اور جسے اللہ تعالی نے لکھنے کی قابلیت بخشی ہو اسے لکھنے سے انکار نہ کرنا چاہیے. ولیمل للذی علیہ الحق ولیتق اللہ ربہ ولا یبخس منہ شیئا، اور تحریر وہ شخص کروائے جس کے ذمے قرض ہے، وہ اللہ سے ڈرتا رہے اور لکھوانے میں کسی چیز کی کمی نہ کرے، یعنی کوئی شک نہ چھوڑے. یہاں پر قرض کی بات کی گئی ہے، تداینتم. اسی بنا پر اس آیت کو آیت دین کہا جاتا ہے. عربی زبان میں قرض کو دین کہتے ہیں، اس بنا پر یہ آیت آیت دین کہلاتی ہے. اور یہ آیت قرآن کریم کی سب سے طویل آیت ہے. پہلے ہم نے آیت الکرسی کے بارے میں کیا پڑھا تھا کہ وہ قرآن کریم کی سب سے عظیم آیت ہے. یہاں کیا بتایا گیا بھی آپ کو کہ یہ قرآن کریم کی سب سے طویل آیت ہے. وہ عظمت کے اعتبار سے بڑی آیت تھی آیت الکرسی، اور یہ طوالت کے اعتبار سے یعنی لمبائی میں قرآن کریم میں سب سے بڑی آیت یہ ہے. اگر آپ لوگوں کے پاس عربی قرآن ہوگا تو وہاں دیکھیے آپ لوگ، آپ کو پورے عربی قرآن کے ایک صفحے پر، جو معرہ قرآن ہے اس کے پورے ایک صفحے پر یہ آیت آپ کو ملے گی، یعنی اتنی طویل آیت ہے یہ. یہاں پر قرآن نے جب سود کی حرمت کا حکم دیا تو ظاہر سی بات ہے جب سود لینا منع ہے یا سود کو ناجائز قرار دے دیا گیا، اس کی حرمت ثابت ہو گئی اور وہ ایک فوجداری جرم بن گیا، اور صدقات، اس کی ترغیب دی گئی کہ صدقات دیے جائیں. لیکن بعض اوقات معاشرے میں ایسا ہوتا ہے کہ اب اگر انسان سود نہ لے اور ایسا شخص جو صدقات بھی لینا نہ چاہے تب وہ کیا کرے؟ اس کو ضرورت پیش آ گئی ہے، اس کو ایسا معاملہ اس کے ساتھ پیش آیا ہے کہ اس کے پاس نہ پیسہ ہے، نہ وہ کسی سے سود لے سکتا ہے، اور نہ وہ صدقات کو قبول کرنا چاہتا ہے. اب ایسی صورت میں وہ کیا کرے؟ تو اسلام نے اس بارے میں بھی ہماری رہنمائی کی ہے. یہاں پر اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر اے لوگوں، اے مسلمانوں، اگر تم آپس میں قرض کا معاملہ کرو تو کیا کرو؟ اسے ایک تحریر کرنے والا تحریر کر لے، جو قرض لے رہا ہے وہ تحریر کرے. اور کتنے وقت کے لیے لینا ہے اور کتنا قرض لینا ہے، یہ دو چیزیں اس میں لکھی جائیں گی، یعنی مدت لکھی جائے گی اور قرض کی اماؤنٹ لکھی جائے گی کہ کتنا قرض لیا ہے. چونکہ انسانی معاشرے میں انسان کو ضروریات پیش آتی رہتی ہیں، اور ایسا نہیں ہوتا کہ ہر کوئی صاحب حیثیت ہو اور اس کو جب اس کی ضرورت پڑے تو اس کے پاس اتنی اماؤنٹ اس کے پاس موجود ہو. ہر قسم کے لوگ معاشرے میں ہوتے ہیں، کوئی ضرورت مند ہوتے ہیں، کوئی صاحب حیثیت ہوتے ہیں، اور کچھ لوگوں کے پاس تو اس سے بھی کم ہوتا ہے، اور کچھ کو اللہ تعالیٰ نے اور زیادہ نواز رکھا ہوتا ہے. تو اب کیا کیا جائے کہ اگر ضرورت پڑتی ہے، اگر کسی شخص کے پاس نہیں ہے تو پھر کیا ہو؟ اس صورت میں قرض لے لیا جائے. لیکن قرض لیں گے تو پھر اس کی صورت کیا ہو؟ اس کو لکھ لیا جائے. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بہت ہی سنہرا اصول بتایا ہے کہ جو قرض لینے والا ہے وہ لکھ لے، اور لکھوانے کے بعد دو لوگوں کو اس پر گواہ بھی بنانے، وہ آگے پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ ہم لوگ. دکھوانے کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کی وجہ سے آپس کے تعلقات خراب نہیں ہوں گے، یا اگر جس نے قرض لیا ہے وہ کہیں غائب ہو جاتا ہے، یا کہیں دور دراز کے علاقے میں چلا گیا ہے، یا اس کی موت واقع ہو جاتی ہے، تو جس شخص نے قرض دیا تھا اس کے پاس کوئی ثبوت ہونا چاہیے نا، ہے نا؟ تو اس بنا پر اگر لکھ لیا جائے گا تو پھر آپس میں تنازع نہیں بڑھے گا، آپس کے تعلقات خراب نہیں ہوں گے، اور جس کی چیز تھی اس کو واپس بھی مل جائے گی۔ اسی بنا پر لکھنے کے لیے کہا گیا ہے کہ اس کو لکھ لیا جائے۔ اب لکھنے کی کنڈیشن کیا ہو؟ یہ دراصل لکھنے کے بارے میں اس کو فرض نہیں کرا دیا گیا کہ لکھا ہی جائے۔ اگر معاملہ ایسا ہو کہ بہت زیادہ آپس کے تعلقات بہتر ہوں، تو اس صورت میں اعتماد اگر زیادہ ہے تو نہ بھی لکھا جائے تو کوئی بات نہیں، لیکن لکھنا مستحب پسندیدہ ہے۔ یعنی قرض کا لین دین اگر کیا جائے تو لکھ لینا زیادہ بہتر ہے۔ اسی طرح سے قرض کا جو معاملہ ہے، معاشرے میں تین طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک ہوتی ہے مجبوری، ایک ہوتی ہے ضرورت، اور ایک ہوتا ہے تعیش، نیسیسٹی، نیڈ، لگژری۔ اب جو لوگ صاحب حیثیت ہیں، تو جو جن کو ضرورت پڑی ہے، جو مجبور ہیں، تو وہ کیا کریں گے؟ قرض مانگیں گے۔ اور بعض اوقات کوئی لوگ مجبور نہیں ہوتے، اچھی طرح اچھی مالی حیثیت ان کی ہوتی ہے، لیکن کبھی کبھی ان کو ضروریات ایسی پڑ جاتی ہیں کہ عین وقت پر کوئی ایسا انہیں بڑا خرچ درپیش ہوتا ہے، تو اب وہ کیا کریں؟ ان کو بھی قرض لینا پڑتا ہے۔ تو اس لیے قرض کی اجازت دی گئی ہے کہ انسان اگر ایسا معاملہ ہو تو قرض کا آپس میں لین دین کر لے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی زندگی میں قرض لیا۔ اسی طرح سے یہ کام سفر میں بھی کیا جا سکتا ہے، ضرورت پڑے تو، اور سفر کی کنڈیشن کچھ اور ہوگی جو ہم ابھی آگے پڑھیں گے۔ یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ اس کو لکھ لیا جائے، اور لکھنے والا کیا نہ کرے، وَلْيُمْلِ لِلَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، کہ اس میں کمی نہ کی جائے لکھنے میں، یعنی ایمانداری کے ساتھ لکھا جائے۔ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ، جو لکھنے والا ہے وہ اللہ سے ڈرتا رہے اور لکھوانے میں کسی چیز کی کمی نہ کرے۔ اگر قرض لینے والا نادان ہو یا ضعیف ہو یا لکھوانے کی اہلیت نہ رکھتا ہو، تو پھر اس صورت میں کیا ہوگا؟ اس کا ولی انصاف کے ساتھ املا کروا دے۔ ہوا فلیملل ولیہ بالعدل واستشهدوا شہیدین، اور اس معاملے پر اپنے مسلمان مردوں میں سے دو لوگوں کو گواہ کر لو، من رجالکم، اپنے مردوں میں سے۔ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ، دو گواہ بنا لو مردوں میں سے، اگر مرد دو میسر نہ ہو تو پھر ایک مرد اور دو عورتیں گواہ بناؤ، کہ ان میں سے اگر ایک بھول جائے تو دوسری اسے یاد دلا دے۔ ان تدل احداهما فتذكر احداهما الاخرى ولا ياب الشهداء اذا ما دعوا، اور گواہ ایسے ہونے چاہیے جن کی گواہی تمہارے ہاں مقبول ہو۔ ولا تسأموا، اور گواہوں کو جب گواہ بننے یا گواہی دینے کے لیے بلایا جائے، ان تکتبوہ صغیرا او کبیرا الى اجلی، جب بلایا جائے تو انہیں انکار نہ کرنا چاہیے، اور معاملہ خواہ چھوٹا ہو یا بڑا، مدت کی تعین کے ساتھ اس لکھوا لینے میں کاہلی نہ کرو۔ ذالکم اقسط عند اللہ و اقوم للشہادہ، تمہارا یہی طریقہ کار اللہ کے ہاں بہت منصفانہ ہے، جس سے شہادت ٹھیک طرح قائم ہو سکتی ہے۔ یہاں بات کی گئی ہے کہ اگر دو مرد میسر نہ آئیں تو پھر ایک مرد اور دو عورتیں گواہ بناؤ، کہ ان میں سے اگر ایک بھول جائے تو دوسری اسے یاد دلا دے۔ یہ بات قابل غور ہے، آپ اس پر دھیان رکھیے گا کہ ان تدل احداهما فتذکر احداهما احداهما الاخرى۔ تحریر کے بعد اس تحریر پر دو ایسے مسلمان مردوں کی گواہی ہونی چاہیے جو معاشرے میں قابل اعتماد سمجھے جاتے ہوں، اور اگر تحریر یعنی لکھتے وقت دو مسلمان مرد نہ ملے تو پھر کیا کیا جائے گا؟ ایک عورت ہوگی، ایک مرد ہوگا اور دو عورتیں ہوں گی۔ گواہی کا یہ نصاب صرف مالی معاملات کے لیے ہے۔ یہاں پر اس آیت پر بہت سارے لوگوں نے اعتراض کیا اور خصوصاً خواتین نے، ایسی خواتین جو کہ جن کو اسلام سے کوئی دلچسپی نہیں، ہاں اسلام کو وہ مغربی نقطۂ نظر سے دیکھتی ہیں، اور انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ جب عورت کی گواہی آدھی ہے تو پھر عورت کا دین بھی آدھا ہونا چاہیے، نعوذ باللہ. ایک جگہ اہل مغرب کی تقلید میں عورتوں نے جلوس نکالے اور یہ مطالبہ کیا، بینر لگوائے گئے بہت بڑے بڑے کہ یہ عورتوں کی حق تلفی ہے، اور یہاں پر اسلام عورت کو تضحیک کا نشانہ بناتا ہے. اپوا کی مغرب زدہ خواتین تھیں، اپوا دراصل ایک آرگنائزیشن ہے، ان لوگوں نے یہ جلوس نکالے اور کہنے لگے، اور ان کا مطالبہ یہ تھا کہ اگر عورت کا حق مرد سے نصف ہے گواہی دینے میں، تو فرائض بھی نصف ہونے چاہیے، یعنی آدھے ہونے چاہیے. اور ان لوگوں نے مطالبہ کیا کہ عورتوں پر نمازیں بھی، ڈھائی نمازیں، 15 روزے اور نصف حج فرض ہونا چاہیے، وغیرہ وغیرہ. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. دراصل یہ خواتین، ان کو اسلام سے تو کوئی دلچسپی نہیں ہے، لیکن یہ ایک تو سستی شہرت چاہتی ہیں، دوسرا حکومت کو مرعوب کرنا چاہتی ہیں، اور سادہ لوح مسلمان عورتوں کو اسلام سے برگشتہ کرنا چاہتی ہیں. مساوات مرد و زن کے نام پر یہ ایسی عورتوں کو اپنے پنجے میں کسنا چاہتی ہیں. تو یہاں پر بات سوچنے کی ہے کہ کیا واقعی میں اللہ تعالیٰ نے دو عورتوں کو رکھ کر، یعنی گواہی ایک مرد کے برابر دو عورتوں کی رکھ کر، کیا نعوذ باللہ ظلم کیا ہے؟ تو جواب یہ ہونا چاہیے کہ نہیں، ظلم نہیں کیا گیا. اس بات کو ہمیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ اسلام میں عبادات کے لحاظ سے مرد اور عورت میں کوئی تفریق نہیں، اعمال اور عبادات اس میں دونوں برابر ہیں، لیکن ویسے جسمانی طور پر اللہ تعالیٰ نے انسان میں عورت کو کمزور بنایا ہے، اسے اس لیے صنف نازک کہا جاتا ہے نا. تو صنف نازک کہتے وقت تو ہم بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے ہم کو نازک کا ٹرم ہم اس سے ہمیں یاد کیا جا رہا ہے، لیکن جب یہ بات آتی ہے یہاں پر کچھ خواتین آپے سے باہر ہو جاتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے عورت کے اندر کچھ ایسی چیزیں رکھی ہیں، ظاہر سی بات ہے اسے پریگنینسی ہوتی ہے اور حیض آتا ہے، یہ بہت ساری چیزیں عورت کے ساتھ لگی ہوئی ہیں، جس میں اس کا ذہن تھوڑا سا منتشر ہو جاتا ہے، کبھی کبھی اس دوران اسے کچھ باتیں سمجھ میں بھی نہیں آتی، عورت چڑچڑی سی ہو جاتی ہے. اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے عورت کو کمزور پیدا کیا ہے، نرم دلی اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کی ہے. ہم دیکھیں کہ مرد کو اللہ تعالیٰ نے جسمانی قوت عطا کی ہے، تو لہٰذا اس پر دوہری ذمہ داری بھی ڈالی ہے، معاش کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے مرد پر ڈالی ہے، اور عورت کو اللہ تعالیٰ نے کمزور پیدا کیا ہے تو اس حساب سے اس پر ذمہ داری بھی ویسے نہیں ڈالی. یہ گواہیاں دینا اور یہ سارے باہر کے معاملات، بزنس کے، اس کا عورت سے کیا تعلق؟ عورت اسلام کو گھر سے باہر کھینچ کر لانا نہیں چاہتا، اس لیے عدالتوں کی گواہیوں میں عورت کو رکھا ہی نہیں گیا کہ کیوں یہ معاملات میں زبردستی اور دخل اندازی کرے اور اپنے آپ کو مشکل میں ڈالے. معمولی بات ہے گواہی دینا، اگر ذرا سی گواہی کوئی گواہ ہوتا ہے تو ابھی اس کو دوسرے دن سے دھمکیاں ملنا شروع ہو جاتی ہیں، تو عورت ان چکروں میں کہاں پڑے. تو جہاں عورت کا کوئی انوالومنٹ نہیں ہے، جہاں بزنس میں عورت کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے وہاں اس کو رکھا ہے. یعنی یہ تو عورتوں کو خوش ہونا چاہیے تھا کہ بزنس کے معاملات جہاں مرد نپٹاتے ہیں، جہاں عورت کا کوئی تصور ہی نہیں جانے کا، اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے وہاں پر، یعنی دفتری معاملات میں بھی، عورت کی گواہی کو قابل قبول سمجھا ہے. اور یہاں پر دو عورتوں کی گواہی کی بات نہیں ہے، یہاں پر کہا ہے کہ دو عورتیں ہوں گی، گواہی ایک ہی دے گی. یہ الفاظ پر آپ غور کریں، جیسے کہ میں نے پہلے آپ لوگوں کو کہا کہ ان تدل احداہما فتذکر احداہما الاخرى، کہ اگر ایک بھول جائے تو دوسری اسے یاد دلا دے، گواہی ایک ہی دے گی. ایک بہت ہی انٹرسٹنگ واقعہ ملتا ہے ہمیں سیرت کی کتابوں سے، امام شافعی کے والدہ کا. آپ دیکھیں کہ جیسے اگر بچے ٹیلنٹڈ تھے، یعنی ذہین تھے، تو مائیں بھی ویسی ہی تھیں ماشاءاللہ. اسی بنا پر تو اللہ تعالیٰ نے ایسے ان کے گودوں میں ایسے بچے پروان چڑھائے کہ جو بڑے بڑے عالم دین بنے. امام شافعی کے حافظے کے بارے میں تو آپ لوگوں کو معلوم ہوگا نا کہ ان کو بیک وقت 10,000 ایسے مقولے یاد تھے جاہلیت کے زمانے کے، 10,000 سے زیادہ اشعار ان کو یاد تھے، جو چیز ایک بار پڑھتے تھے اسے یاد کر لیتے تھے، ماشاءاللہ سبحان اللہ، حافظ قرآن تھے۔ تو ان کی والدہ کے بارے میں آتا ہے کہ کسی بنا پر ان کے محلے کی دو خواتین کو، یعنی ایک امام شافعی کی والدہ کو اور ایک اور خاتون کو، عدالت میں گواہی کے لیے بلایا گیا۔ جب گواہی کے لیے بلایا گیا اور یہ دونوں خواتین گئیں، تو جو دوسری خاتون تھیں اس کو جب اس سے جج نے پوچھا تو اس عورت نے گواہی دے دی۔ جج نے امام شافعی کی والدہ سے بھی پوچھا کہ آپ گواہی دیں، تو انہوں نے کیا جواب دیا معلوم آپ کو؟ انہوں نے جواب دیا کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ جب اگر ایک بھول جائے تو دوسری اس کو یاد دلا دے، جب یہ عورت بھولی نہیں تو میں کیوں گواہی دوں؟ تو جج خاموش ہو گیا، کیونکہ یہاں پر لکھا ہے نا کہ انتدل احداہما فتذکر احداہما الاخرى، کہ اگر ایک بھول جائے تو دوسری اسے یاد دلا دے۔ یعنی یہ نہیں کہا گیا کہ دونوں عورتیں گواہی دیں گی، دونوں عورتیں موجود رہیں گی، گواہ بنیں گی دونوں، لیکن گواہی ایک ہی دے گی، اور اگر پہلی والی بھولتی ہے تو اس صورت میں دوسری اسے یاد دلا دے گی، ورنہ گواہی ایک عورت کی ہی کافی ہے۔ تو دین معلوم ہونا چاہیے، اسلام کی معلومات ہمارے اندر ہوں، ہمارے دین کی ہمیں معلومات ہی نہیں ہے، بس لوگوں نے ہوا اڑا دیا، لوگوں نے جلسے جلوس نکال دیے، ہم بھی ان کے پیچھے ہاں میں ہاں ملانے لگ گئے۔ ہاں صحیح میں دیکھو نا، اسلام کتنا ظلم کرتا ہے عورت پر، عورت کو تو اسلام نے ڈیگریڈ کر دیا ہے۔ ہاں صحیح بات ہے، جبھی تو سب عورتوں پر ظلم ہو رہا ہے، واقعی میں یہ تو بہت ظلم ہے عورت پر۔ ایسی باتیں ہوتی ہیں نا ہماری، بس جو سنا سنی سنائی پر ہاں میں ہاں ملا دی، کوئی تحقیق نہیں کی، کوئی ریسرچ نہیں کی، کوئی معلومات نہیں کی کہ اسلام کیا حقوق دیتا ہے عورت کو۔ اگر اللہ تعالیٰ نے مرد کو قوام بنایا ہے اور ایک درجہ اوپر رکھا ہے نگرانی کے طور پر، یا یہاں پر مردوں کی دو گواہی رکھی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے عورت کا درجہ تین گنا بڑھ کے رکھا ہے، وہاں کیوں نہیں ہم کہتے؟ وہاں ہمیں یاد نہیں آتے ہمارے حقوق؟ بیوی کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم کچھ بھی ہو جائے اس پر ہاتھ نہ اٹھانا جب تک کہ وہ کوئی کھلی طور پر نافرمانی نہیں کرتی، وہ ہمیں برابر یاد رہتا ہے۔ ہاں وہ بات بھی ہمیں برابر یاد رہتی ہے جس میں اللہ کے رسول نے بیوی بچوں پر خاص طور سے ان کو تاکید کی ہے کہ ان کا خیال رکھا جائے، میں تمہیں عورتوں کے بارے میں تاکید کرتا ہوں، وہ بھی بات ہمیں یاد رہتی ہے کہ ماں کا درجہ تین گنا بڑا ہے، ماں کے قدموں کے نیچے۔ اگر ذرا سی آپ کی بہو آتی ہے اور بیٹا تھوڑی سی آپ سے توجہ ہٹا لیتا ہے تو آپ کو فوراً وہ حدیثیں یاد آ جاتی ہیں نا، آتی ہیں نا، اور شروع کر دیتی ہیں آپ کہ ماں کا نافرمان جنت میں نہیں جائے گا، اور ماں کے قدموں تلے جنت ہے، اور ماں کا درجہ اللہ کے رسول نے تین گنا بڑھ کر بتایا ہے، تب تو یہ حدیثیں بڑی یاد آتی ہیں خواتین کو۔ لیکن ایسی جگہوں پر ہم مغرب زدہ خواتین کے پیچھے لگ جاتے ہیں، ہاں صحیح بات کہتی ہیں یہ، تو یہ دوہرا رخ ہے، یہ دوہری شخصیت، اللہ تعالیٰ کو ایسی شخصیت پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کا بھی بڑا درجہ رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مرد کا بھی اپنی جگہ بڑا درجہ رکھا ہے۔ جہاں اللہ کے رسول نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ماں کا درجہ تین گنا زیادہ ہے، وہیں اللہ کے رسول نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ والد جنت کے دروازوں میں کا ایک دروازہ ہے۔ تو کسی کو اللہ تعالیٰ نے پیچھے نہیں رکھا، سب برابر ہے دیکھا جائے تو۔ تو یہاں پر اس پر کچھ جذبات میں آ کر اور بے وقوفی کی حرکت کرنے کی ضرورت نہیں، یہ معاملات دراصل بزنس کے معاملات ہیں، یہاں عورت کا کوئی عمل دخل ہی نہیں ہے، لیکن بزنس کے معاملات میں بھی اللہ تعالیٰ نے عورت کو اجازت دے دی۔ کتنا بڑا درجہ دیا اللہ تعالیٰ نے عورت کو، دیکھیں آپ کہ جہاں بزنس میں ضرورت نہیں عورت کی، وہاں بھی عورت کو داخل کر دیا، وہاں پر بھی ڈال دیا، اور وہاں پر بھی اس کی گواہی کو قابل قبول ٹھہرایا، سبحان اللہ۔ اسی طرح سے جو ایسے معاملات ہیں جہاں پر عورت کے بھولنے کا خطرہ، جیسے عدالتی معاملات ہیں، تعزیری قوانین جتنے ہوں گے، ان جگہوں پر یا ان صورتوں میں عورت کی گواہی وہاں پر قابل قبول نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ معاملات بہت سنگین ہوتے ہیں، بڑے بڑے جرائم ہوتے ہیں، قتل کا معاملہ ہے، کچھ اور معاملہ ہے، وہاں عورت کیسے گھسیٹی جائے گی، وہاں عورت کو کیسے لایا جائے گا، اس کی خود کی جان کو خطرہ پیش ہوگا۔ تو ایسے معاملات میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کی گواہی رکھی نہیں۔ ہاں وہ جگہیں جہاں پر عورت کی گواہی قابل قبول ہوگی، وہاں پر پھر مردوں کو لایا ہی نہیں گیا۔ آپ دیکھیں،
یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الى اجل مسمى فاکتبوا وليکتب بینکم کاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم.